الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات اکمال دین ہے، دوسری بات اتمام نعمت، اور تیسری بات ہے اسلام کو پسند کرنا. ان تینوں کا مختصر مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے جو دین شروع ہوا ہے، وہ دین ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہو گیا. ہر زمانے میں ہر دن پورا تھا، لیکن دو باتیں تھیں. ایک بات تو یہ تھی کہ نبی قیامت تک کے لیے کوئی نہیں آیا کرتا تھا، اور پوری دنیا کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا جاتا تھا، اپنے زمانے تک محدود ہو کر اور اپنی خاص قوم اور علاقے اور قبیلے تک محدود ہو کر نبی بھیجا جاتا تھا. اس لیے ہر زمانے میں دین کامل رہا ہے، مگر اس زمانے کی جو ضرورت، جتنی ضرورت رہی ہے، اس اعتبار سے کامل رہا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، اور پوری دنیا کے لیے نہیں، جیسی ضرورت ہوتی، جتنی ضرورت ہوتی، اس اعتبار سے اسے کامل بنایا گیا. بالآخر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر آئے ہیں، آپ کے اندر بہت سی خصوصیتوں کے ساتھ دو خصوصیتیں نمایاں تھی. ایک خصوصیت، آپ قیامت تک کے لیے نبی ہو کر آئے تھے، اور آپ پوری امت کے لیے نبی ہو کر آئے تھے. علاقہ، قوم، وطن، قبیلہ کی کوئی تحدید نہیں تھی، اس لیے اب آپ کی دین کو ہر اعتبار سے، ہر جہت سے مکمل کرنا تھا. اللہ تعالی نے مکمل کر دیا. یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا. چونکہ یہ دین دائمی دین ہے اور عالمگیر ہے، یعنی کوئی خطہ محفوظ نہیں اور دنیا کا کوئی چھپا محفوظ نہیں. پوری دنیا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کے لیے یہ دین دین اسلام ہے. اب قبائل کی، قبیلوں کی تقسیم نہیں، علاقوں کی، وطن کی تقسیم نہیں، تو دو خصوصیتیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں نمایاں طور پر تھیں، قیامت تک کے لیے نبی ہو کر آئے تھے اور پوری دنیا کے لیے نبی ہو کر آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو، دین اسلام کو ہر اعتبار سے کامل کیا ہے. دوسری بات، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، دین کامل کر دیا، نعمت مکمل کر دی. نعمت مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا، مسلمانوں کی بھوک ختم ہوئی، ان کی پیاس ختم ہوئی، اور مسلمانوں کی جتنی ضرورتیں تھیں اللہ نے وہ ضرورتیں پوری کی، اور مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا، اور اللہ نے مسلمانوں کو شوکت دی، دبدبا عطا کیا، حکومت دی، اور ہر قسم کی اللہ نے نعمت عطا کی. یہ دوسری بات اللہ اس دوسرے ٹکڑے میں کہہ رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے نعمت اپنی پوری کر دی. ان دو باتوں کو بتا کر اللہ تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دیکھو دنیا میں بہت سے دین رہے، یہودیت ایک دین ہے، عیسائیت ایک دین ہے، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی دین نازل ہوا ہے، اور انبیاء کرام پر بھی دین نازل ہوتے رہے، لیکن جو دین اسلام ہے اس دین اسلام کو میں تمہارے لیے پسند کر لیا. اب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے وہ بھی دین اسلام تھا، اور انبیاء کرام بھی جو دین لے کر آئے وہ بھی دین اسلام ہی ہے، لیکن ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے کامل و مکمل کر کے نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی انتہا تک پہنچا کر اللہ نے اسلام کو پسند کر لیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام ہمارا دین ہے، لہذا اسلام جیسے نازل ہوا ہے پورا قرآن، پوری حدیث، پوری سنت اور صحابہ کرام کا پورا معاشرہ، یہی ہمارے لیے اسلام ہے، یہی ہمارے لیے دین ہے، اور جو دین پورا ہے اسی پر ہم کو چلنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر جہت سے کامل کر کے نعمت عطا کی ہے. جب یہ بات ہے تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کمزوری کس چیز میں ہے، ہمارے اندر کمزوری کس چیز میں آئی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے انسانی صفات کے اعتبار سے، انسانی حالات کے اعتبار سے ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، انبیاء میں اور ہم میں بھی کوئی فرق نہیں ہے انسانی صفات کے اعتبار سے. انبیاء کو بھوک لگتی تھی، انبیاء کو پیاس لگتی تھی، انبیاء کرام کو بیماری آتی تھی، انبیاء کرام مقروض ہوتے تھے، قرض دار ہوتے تھے، انبیاء کرام کے ساتھ فقر و فاقہ تھا، یہ ساری چیزیں صحابہ کے ساتھ تھی، یہی ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، کوئی الگ نہیں ہے. انسانی صفات اور انسانی حالات میں ہم میں اور صحابہ میں اور ہم میں اور انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان نہیں ہوتے تھے، ہم کیوں پریشان ہیں؟ ان کے اوپر مصیبت نہیں، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، کئی کئی پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے، لیکن انبیاء کرام اور حضرات صحابہ کرام تس سے مس نہیں ہوتے تھے، اور بالکل پہاڑ کی طرح سے مضبوط رہتے تھے. بالآخر باطل ان کے قدموں میں جھکتا تھا، باطل کو جھکا کے دم لیتے تھے، اور آج ہم پریشان ہیں. اور ہماری پریشانی بیان سے باہر ہے. میں دو تین مثالیں دیتا ہوں کہ اندازہ ہوگا کہ ہم میں اور صحابہ کرام میں, ہم میں اور انبیاء کرام میں جب ایک ہی صفت ہے, تمام انسانی صفتیں ایک ہیں اور وہ پریشان نہیں ہوتے تھے تو کیا وجہ تھی, اور آج ہم پریشان ہو رہے ہیں تو کیا وجہ ہے, اندازہ ہو سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام بیمار ہوتے تھے اور ہم بھی بیمار ہوتے ہیں, اور بیماری ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آئی ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر کی بیماری تھی اور بستر پر پڑے رہتے تھے, اور بہت سے صحابہ کرام سخت بیمار تھے. عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ نابینا تھے, بینائی ختم ہو گئی تھی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پیدائشی نابینا تھے, مادرزاد نابینا تھے اور مقروض تھے, بیمار تھے, حالتیں تھی, لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا. اب دیکھیے بیماری کا اگر ذکر آ ہی گیا ہے, علماء نے لکھا ہے پوری دنیا میں سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بیمار کوئی نہیں ہوا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بیمار ہوئے کہ ان کی بیماری مثال کے طور پر مشہور ہو گئی, اور بیماری میں انہوں نے اتنا صبر کیا کہ صبر ایوب مشہور ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بیماری کے ذریعے سے امتحان لیا, اور گھر والے الگ ہو گئے, رشتہ دار دور ہو گئے, ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کے ساتھ تنہا رہ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سخت آزمائش کی, لیکن زبان سے ایک حرف شکایت ان کی زبان سے نہیں نکلا, اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. ایمان پہاڑ کی طرح سے مضبوط تھا, بے انتہا مضبوط تھا. صبر کرتے رہے, بالآخر اللہ تبارک و تعالی کی مدد آئی, اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنا نوازا کہ نوازش کی بھی حد نہیں رہی. بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نہا رہے تھے, نہانے کے دوران سونے کی تتلیاں برسنے لگی تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے ان تتلیوں کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنے لگے. تو اللہ تعالی نے فرمایا, اے ایوب, کیا ہم نے تم کو مالدار نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تم کو نعمتیں نہیں دی؟ پھر تم کیوں ان سونے کی تتلیوں کو جمع کرتے ہو؟ بڑا پیارا جواب دیا, اور ایک کہا, لا غنا بی عن برکتک یا ربی, کہنے لگے, اے اللہ, آپ اپنی طرف سے برکتیں نازل کریں اور میں چہرہ پھیر لوں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی برکتیں جتنی بھی نازل ہوں گی میں لیتا رہوں گا, چونکہ دینے والے آپ ہیں. تو صبر ایوب مشہور ہے, آخری حد تک انہوں نے صبر کیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں دینے میں بھی حد کر دی. آخری حد تک اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں دی. یہ تو ہوا بیماری کا قصہ. تو انبیاء کرام بیمار ہوئے, صحابہ بیمار ہوئے, لیکن وہ بیماری میں مسکراتے تھے. آج ہم بیمار ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اور مسلمان اگر ایمانی اعتبار سے مضبوط رہے گا, بیمار ہو کر پریشان نہیں ہوگا. کوئی بھی بیماری آئے، کوئی بھی حالت آئے، وہ اس میں پریشان نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر جمع رہے گا، راضی رہے گا. میں یہ فرق بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، انسانی صفات میں ہم مشترک تھے، مشترک ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. جہاں کوئی بات پیش آتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے تھے. اسی طرح سے فقر و فاقہ اور غریبی کا مسئلہ ہے. حضرات صحابہ کرام اور اللہ کے پیغمبر اور انبیاء کرام پر فقر و فاقہ بہت تھا، بڑی غریبی، بڑی غربت تھی. اور لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ نے تینوں باتیں جمع کی کہ مالدار انبیاء بھی آئے، درمیانی قسم کے انبیاء بھی آئے، نہایت غریب اور فقر و فاقہ والے انبیاء بھی آئے. تینوں قسم کے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دولت مند، صرف دولت مند نہیں بلکہ بادشاہ انبیاء تھے. بہت اللہ نے دولت دی تھی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو. اور ان کے علاوہ جو دوسرے انبیاء تھے وہ عام قسم کے انبیاء تھے، اللہ نے درمیانی قسم کی دولت دی تھی. اور تیسرے قسم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام آتے ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام آتے ہیں، جن پر اللہ کی طرف سے بہت ہی زیادہ فقر و فاقہ ڈالا گیا تھا آخری حد تک. لیکن ان تمام مثالوں کے ہوتے ہوئے کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے. تو انبیاء کرام غریب رہے، صحابہ کرام غریب رہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ فقر و فاقہ اتنا زیادہ تھا کہ جس وقت آپ انتقال ہوئے ہیں، جس وقت آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کے گھر میں جو چراغ جلا ہے اور اس میں جو تیل ڈالا گیا ہے وہ بھی ایک یہودی سے قرض لیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں یہودی سے آپ نے قرضہ لیا تھا. اور قرضہ کیسے لیا؟ آپ نے اپنی زرہ، جو جنگی لباس سے گروی رکھی، اور آپ نے اس سے قرضہ لیا. اور بعد میں آپ کے گھر والوں نے وہ قرضہ ادا کیا اور وہ زرہ کو وہاں سے چھڑایا. یہ ہے کہ فقر و فاقہ کی آخری حالت تھی، لیکن بالکل پریشان نہیں ہوتے تھے، نہایت مطمئن اور اطمینان کی حالت رہتی تھی، اور ایمان نہایت مضبوط ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غربت ہے، اور عام صحابہ کرام بھی نہایت غریب تھے، غربت زدہ تھے، فقر و فاقہ والے تھے. عام صحابہ کرام کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو چند صحابہ کرام دولت مند تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہم، اور چند صحابہ. ورنہ عمومی طور پر صحابہ کرام فقر و فاقہ والے تھے اور غریبی ان کے ساتھ رہتی تھی، مگر پریشان نہیں ہوتے تھے. یہ ایک مضبوط پہاڑ بن کر. اس کے علاوہ دیکھیے، بھوک کی حالت، آج کل کاروباری پریشانی ہے اور ملازمت کے اعتبار سے پریشانی ہے. کاروباری اور ملازمتی پریشانی میں سب سے زیادہ جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ بھوک کا ہے. بھوک کا مسئلہ سب سے پہلے پیش آتا ہے. صحابہ کرام اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھوکے رہتے تھے کہ اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں مل سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دو مہینے ہمارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے، دو مہینے. پوچھنے والوں نے پوچھ لیا कि दो दो महीने नहीं जलते थे तो आप लोग क्या खाते थे, आप लोगों का खाना क्या था, क्या खाते थे? तो फरमाती हैं कि बस खजूर और पानी, कि खजूर हम खा लेते और पानी पी लेते, और कभी अल्लाह की तरफ से दूध का इंतजाम होता तो खजूर खा के दूध पी लिया करते थे, और कुछ होता ही नहीं कि हम पकाएं, इसलिए दो दो महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे। ये बात खुशी से बता रहे हैं حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہی حال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا تھا، تمام ازواج مطہرات کے گھروں کا تھا، اور عموماً صحابہ کرام کے گھروں کا یہی حال تھا۔ لیکن اللہ کی قسم ہے، ہم بتا نہیں سکتے ہیں کہ صحابہ کرام گھٹنے ٹیکے ہوں، بھوک میں آخری حالت ہے، لیکن کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے، اس لیے کہ دینداری میں مضبوط تھے، ایمان ان کا بے انتہا مضبوط تھا۔ میں ایک واقعہ سناؤں کہ صحابہ کرام کی حالت کیسی ہوتی تھی۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، اور دس دس صحابہ مل کر خندق کھود رہے ہیں، دس دس صحابہ خندق کھود رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو ایک ایک حصہ دے دیا تھا کہ اتنا اتنا حصہ ہر ایک کو کھودنا ہے۔ اب صحابہ اکرام خندق کھود رہے تھے، جب بھوک کی انتہا ہو گئی تو صحابہ اکرام آپ کے پاس پہنچے، پہنچ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، بھوک کی آخری حالت ہو گئی ہے اور اس کے بعد برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر اپنے پیٹ سے اپنا کپڑا اوپر کیا، اٹھایا تو صحابہ کرام کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ علماء نے لکھا ہے عربوں میں، عرب میں خاص قسم کا پتھر ہوتا تھا، جب بھوک انتہا کو پہنچ کر پیٹ میں گڑھا پڑ جاتا تھا تو عرب لوگ پیٹ پہ اس پتھر کو باندھ کر رکھ کر کپڑا مضبوطی سے باندھ لیتے تاکہ کمر جھکنے نہ پائے اور مشقت والے کام بھی آسانی سے کر سکے۔ اور اس پتھر میں خاص قسم کی کیفیت تھی کہ اس کو باندھ لینے سے بھوک بڑی دیر تک برداشت کی جا سکتی تھی۔ تو صحابہ کرام آئے، زبان سے بھی کہا، عمل سے بھی دکھایا کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، اب آگے اور کیا بھوک ہو سکتی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اوپر کیا، کپڑا اٹھائے تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ نے بھی عمل سے سبق دیا کہ دیکھو میں ویسا نہیں ہوں کہ میں عائش کروں اور امت پریشان رہے، میں ویسا نہیں ہوں۔ آپ نے دکھایا، بس عمل دکھانا تھا، صحابہ مطمئن ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے جیسے آپ نے دکھایا ان کی بھوک ختم ہو گئی، پھر خندق کھودنے میں لگ گئے۔ یہ نہیں کہ آرام کیے، خندق کھودنے میں لگ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہاں یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، چپکے سے اجازت لے کر گھر گئے، اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ 3 کلو جو ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کو کاٹا اور بیوی کے حوالے کیا کہ اس کے گوشت کو ہانڈی پہ چڑھا دو اور 3 کلو جو کو چھکی کے اندر چھکی میں ڈال کر اس کو پسوانا شروع کیا۔ کہا پیستے رہو، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دیکھ کر آیا ہوں، اس سے زیادہ حالت نہیں ہو سکتی، میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتا ہوں اور چند صحابہ کو بلاتا ہوں۔ اب سنیے، جب یہ کہہ کر گئے تو ان کے اہلیہ نے کہا دیکھو بہت تھوڑا سا کھانا ہے، اور یاد رکھنا مجھے رسوا نہ کرنا، بہت تھوڑا سا کھانا ہے، اللہ کے پیغمبر اور آپ کے ساتھ 10 افراد کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ گئے، کان میں کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے کان میں کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 3 کلو جو اس کا آٹا پسوایا ہے، آپ آئیں اور آپ کے ساتھ آپ جن کو پسند کرتے ہیں ان میں سے 10 افراد کو لے کر آئیں۔ یہ آپ نے کہا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حالات سے گزر رہے تھے، جابر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی کہا آپ نے پورے خندق والوں میں اعلان کر دیا، لوگوں خوش ہو جاؤ، جابر کے یہاں دعوت ہے، جابر کے یہاں دعوت ہے۔ اور تقریباً 1000 افراد تھے، ایک دو نہیں 1000 افراد تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس بات پر اعلان ہو گیا۔ اب حضرت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جابر تم جلدی سے جاؤ اور دیکھو دو کام کرنا، ایک جب تک میں نہ آؤں ہانڈی نیچے نہ اتارنا، اور میں نہ آؤں اس وقت تک روٹی نہ بنانا، میں آؤں گا تو یہ کام کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے بھیج دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جلدی سے آئے اور آ کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ بات دوسری ہو گئی، واقعہ دوسرا ہو گیا۔ بتایا، پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے پیغمبر پورے خندق والوں کے ساتھ آ رہے ہیں، پورے خندق والوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں۔ تو اب ان کی اہلیہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا بھی دیا تھا یا نہیں کتنے افراد کا کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا بتا دیا تھا کہ آپ کا ہے اور آپ کے ساتھ 10 افراد کا کھانا ہے۔ جو اہلیہ کہہ رہی تھی مجھے رسوا نہ کرنا، انہوں نے کہا پھر تو پریشانی کی ضرورت نہیں، وہ جانے اور ان کا خدا جانے، جو لے آ رہے ہیں وہ جانے اور ان کا خدا جانے، پھر آگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کے اہلیہ نے بتایا مجھے یہی بات بتانی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہے ہیں اور ان کے اہلیہ کہہ کر بھیج رہی ہیں دیکھو مجھے رسوا نہ کرنا۔ اب بعد میں کہہ رہی ہیں اللہ کے پیغمبر کو جب معلوم ہو چکا ہے تو پریشانی کی بات نہیں، وہ جانے اور ان کا اللہ جانے۔ پھر معجزہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا، مبارک لعاب اس میں ڈالا اور فرما دیکھو جو اوپر ڈھانکتے ہیں اسے نہ کھولنا، اور آٹا گونتے جانا، روٹی پکاتے جانا اور پوری طرح سے کھول کے نہ دیکھنا۔ لکھا ہے الحمدللہ سیر ہو کر، شکم سیر ہو کر سارے صحابہ کھا گئے، اور بعد میں اتنا بچ گیا کہ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر والے کھا گئے، اور بعد میں صحابہ قسم کھا کے کہتے ہیں ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ اتنا کھانا اور اتنا سالن بچ گیا کہ ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ پہلے سے بھی اب زیادہ ہے۔ سارے فارغ ہو گئے لیکن کوئی دانہ کم نہیں ہوا اور کسی طرح سے حبہ برابر کمی نہیں آئی۔ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ اور یہ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پچھلے دور کے واقعات ہیں، نبی کا معجزہ ہے۔ بے شک نبی کا معجزہ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ قیامت تک ہے، قیامت تک ہے۔ ایمان کے ساتھ مضبوط رہو، ایمان کے ساتھ مضبوط رہو، ہماری مدد آتی رہے گی۔ اور میں ایک واقعہ اور بھی بیان کرتا ہوں، صحابہ قرضدار بھی ہوتے تھے لیکن قرض دار ہو کر پریشان نہیں ہوتے تھے، ان کی سچی نیت ادا کرنے کی ہوتی، پریشان نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپی زاد بھائی ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا لاکھوں کا قرضہ چھوڑا، ایک دو نہیں لاکھوں کا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہہ کر گئے، وصیت لکھ کر گئے، دیکھو میرے انتقال کے بعد 3 سال تک اعلان کرتے رہنا، 3 سال تک اعلان کرتے رہنا کہ زبیر کا قرضہ جس پر بھی ہے وہ مجھ سے آ کے لے لے، वो मुझसे आके ले ले। आज एक ऐलान ही कर दिया जाता है कि कोई हक है तो माफ कर दिया जाए, ये सही नहीं है। और जनाजे के पास खड़े होकर करना ये भी सही नहीं है, बल्कि जिस जिसके पास अंदाजा हो कि उससे मेरे वालिद का कर्जा हो सकता है, उससे राब्ता करना चाहिए, ऐलान करना चाहिए, ऐलान करके बताना चाहिए। लिहाजा हजरत जुबैर ने कहा 3 साल तक ऐलान करना, जो भी कर्जा आकर कहे उससे ये तफसील ना पूछना कितना कर्जा है, जो भी कर्जा आकर बताए वो जितनी मकदार बताए उतनी मकदार दे देना, मेरा अल्लाह इंतजाम करेगा। कितना ईमान है, मालूम हुआ कि अपनी जात के लिए ऐश इशरत के लिए कर्जा नहीं लेते थे, इसलिए पूरा इत्मीनान था। और आखिर में ये बताया, और याद रखो, याद रखो, अगर कोई बहुत बड़ी मकदार आकर कह दे और तुम परेशान हो जाओ, परेशान ना होना, कोई बड़ी मकदार आकर बताए उसी वक्त 2 रकात पढ़कर अल्लाह से मांगना, ए अल्लाह इतनी बड़ी मकदार ये बयान कर रहा है कि मेरे बस से बाहर है, आप ही इंतजाम कीजिए। लिखा है किताबों में सैयदना जुबैर रजी अल्लाह अन्हु का पूरा कर्जा अल्लाह ने अदा करवाया। आज हम कर्ज लेते हैं देते नहीं, इसलिए परेशान होते हैं, और फिर कर्जदार भी इसलिए परेशान होते हैं कि उनका कर्जा सही कर्जा नहीं होता, गैर शरई कर्जे होते हैं। और हदीसों में वादा है अगर कोई वाकई मजबूर होकर कर्ज देने की नीयत से कर्ज लेगा, उसकी अदायगी की जिम्मेदारी अल्लाह पर है, अल्लाह ताला उसे अदा करवाते हैं, अल्लाह ने उसका जिम्मा लिया है। लिहाजा मुझे ये बात बतानी है, हम में और सहाबा में आम हालात के एतबार से, इंसानी सिफात के एतबार से कोई फर्क नहीं, बस हम परेशान होते हैं वो परेशान नहीं होते हैं। उसकी वजह यह है उनका ईमान मजबूत था, हमारा ईमान कमजोर है, उनका इस्लाम मजबूत था, हमारा इस्लाम कमजोर है। और वो ईमान और इस्लाम की कदर करते थे, अल्लाह हमें माफ करे, ना हम इस्लाम की कदर करते हैं ना ईमान की कदर करते हैं, चूंकि विरासत में ये दीन मिल गया है और कोई परेशानी आती है तो वाविला और हंगामा करते हैं। मैं कहता हूं कि हम अपनी दीनी हालत दुरुस्त करें, दीनी हालत दुरुस्त करें, बेहतर से बेहतर बनाएं। हम अपने इस्लाम और अपने ईमान की कदर नहीं करेंगे तो क्या कोई और मखलूक पैदा होगी, क्या कोई और लोग आके कदर करेंगे? इसलिए अल्लाह के लिए अपने हालात पर गौर करें। और एक दुआ मुझे बहुत अहम दुआ बतानी है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ बार बार मांगी है, और हदीस में आता है हर मजलिस के आखिर में अल्लाह के नबी वो दुआ करते थे। वो दुआ क्या है? बड़ी लंबी दुआ है, आखिर के सिर्फ 4 जुमले में बता रहा हूं। अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबतना फी दीनिना, ए अल्लाह हमारे दीन के मसले में हमारी आजमाइश न कर, हमारे दीन के मसले में। आज तलाक का मसला है, ये दीन के मसले में आजमाइश नहीं है। आज महरम और नामहरम का मसला है, ये दीन के मसले में आजमाइश नहीं है। और भी जितने मसाइल हैं जो उठाए गए और आइंदा उठाए जा सकते हैं, जरा सोचिए अल्लाह के पैगंबर कैसी दुआ मांग कर गए, अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबतना फी दीनिना, ए अल्लाह हमको हमारे दीन में आजमाइश में ना डालिए, आजमाइश में ना डालिए। वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना, और हमारा सारा मकसद दुनिया ही ना हो जाए, सारा मकसद सारी गर्ज दुनिया ही ना हो जाए। वला मबलगा इल्मिना, दुनिया ही हमारे इल्म की इंतहा ना हो जाए, सारी इंतहा दुनिया 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 है, ये नहीं है। वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, ए अल्लाह ऐसा हुक्मरान मुसल्लत ना कीजिए जो हम पर रहम ना करे, हम पर रहम ना करे। इसलिए ये दुआ अरबी में हो तो ठीक है, ये इसका मफहूम उर्दू जुबान में अदा करके अल्लाह से मांगते रहे। जो आजकल मसाइल उठाए जा रहे हैं तो ये दुआएं इंशाल्लाह रंग लाएंगी, और इन दुआओं से हमारे मसाइल हल होंगी और दुश्मनों को इंशाल्लाह नाकामी और उनको जवाल नसीब होगा। اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اور آخر میں یہ بات مجھے عرض کرنی ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ سے پھر ایک درخواست آئی ہے کہ راجیہ سبھا میں پھر یہ مسئلہ ہم اٹھا رہے ہیں اور وہاں کے جتنے ممبران ہیں ان کو پھر سے ہم خط لکھ رہے ہیں اور ایک فارم وہاں سے چپ کر آیا ہے, لہذا دوبارہ دستخط لی جائے گی عورتوں سے. تو آپ حضرات پھر تعاون کریں اور عورتوں کی دستخط لے کر جس طریقے سے کہا جائے اس طریقے سے عمل کریں اور ایک دوسرے کا تعاون کریں. اور یہ چار دعائیں, اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا, ہر ہمیشہ کرتے رہیں. اللہ تعالی ہماری اسلام کی مدد فرمائے, دشمنوں کو اللہ ناکام فرمائے. آمین. واخر